السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نوجوانوں کی کردار سازی سے متعلق گفتگو کی تھی، اور یہاں پر گفتگو ختم ہوئی تھی کہ جاوید صاحب نے فرمایا تھا کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا نوجوان کس مقام پر ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں، تو تین بنیادی باتیں جاوید صاحب نے بتائی تھیں. ایک تو وہ اخلاقیات ہوتے ہیں جو عالمگیر اخلاقیات ہوتے ہیں، دوسری بات سماجی اقدار ہوتے ہیں، اور تیسری مذہبی اقدار ہوتی ہیں. ان تینوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنا ٹارگیٹ پہلے متعین کرنا چاہیے، اور اس کے حساب سے پھر نوجوانوں کی اس کردار سازی میں اور اس تربیت کے اندر اسٹیپس ہونے چاہیے، اس کا کریکولم ہونا چاہیے، اس کا سلیبس ہونا چاہیے. آج ہم گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ہمارے شرکا موجود ہیں جن کا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ جو تین بنیادی باتیں بتائی تھیں، عالمگیر اخلاقیات، سماجی اقدار اور مذہبی اقدار، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عالمگیر اخلاقیات، جیسا کہ آپ نے خود بھی پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اس عالمگیر اخلاقیات میں جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ ہمارا نوجوان کبھی بھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہم آہنگ ہوتے ہیں، ہر طرف ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ تین ٹارگٹ سیٹ کرنے کے بجائے ہم اپنے نوجوان کو صرف عالمگیر اخلاقیات کے لیے تیار کریں؟ جب وہ شعور کی منزل تک پہنچے گا تو وہ آپ سے آپ سماجی اخلاقیات اور مذہبی اقدار کو خود سے خود اڈاپٹ کر لے گا. ہماری توجہ صرف عالمگیر اخلاقیات پر ہونی چاہیے.
اس لحاظ سے آپ کی بالکل ٹھیک ہے بات کہ ابتدا تو یہیں سے کی جائے گی، لیکن اس نوجوان نے کیا کچھ چیزیں سیکھنے کے بعد کہیں چلے جانا ہے،
اسی معاشرے میں رہنا ہے.
معاشرے میں رہنا ہے
جی.
یہاں تعلیم پانی ہے. آپ تعلیم کے بھی مختلف مدارج سے اس کو گزاریں گے، تو پہلے مرحلے میں تو یہ بالکل درست ہے کہ یہ صرف عالمگیر اخلاقیات ہیں جن سے بنیاد اٹھانی چاہیے، کیونکہ عالمگیر اخلاقیات کوئی خلجان پیدا نہیں کرتی،
ٹھیک،
کوئی کانفلکٹ پیدا نہیں کرتی، کوئی ذہنی مسائل میں تصادم اس سے وجود میں نہیں آتا.
بالکل صحیح ہے.
تو پہلے تو آپ یہی بتائیں گے، جب وہ ہضم ہو جائیں، کردار کا حصہ بن جائیں، ان کے بارے میں ایک واضح تصور قائم ہو جائے، تو اب ظاہر ہے کہ آپ سماجی اقدار سے بھی واقف کرائیں گے، کیونکہ بچے کو فوری طور پر ایک سماج سے واسطہ پڑ جاتا ہے.
اچھا،
سماج مختلف سطحوں پر موجود ہے. یعنی یہ بالکل درست ہے کہ اب اس کی جو سطحیں ہیں وہ عالمگیر ہو گئی ہیں، لیکن اب بھی وہ مختلف سطحوں پر موجود ہے. اگر ایک آدمی گاؤں میں پیدا ہوا ہے تو وہاں پر بھی اس کی کچھ اقدار ہوں گی. اگر وہ کسی برادری سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کے ہاں ایسے بہت سے علاقے ہیں جن میں ان کا بھی شعور اس کو ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں علاقے کا کلچر ہے، یہ فلاں علاقے کی تہذیبی روایات ہے، وہاں لوگ اس طرح معاملہ کرتے ہیں. آپ کے معلوم، آپ کے علم میں ہے کہ آپ جب اپنے خیبر پختونخوا میں جاتے ہیں تو وہاں پختونوں کی بعض روایات،
ٹھیک ہے،
آپ سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں سندھیوں کی بعض روایات ہے، آپ بلوچستان میں جاتے ہیں تو وہاں بلوچوں کی بعض روایات ہے. تو یہ جب ہم کسی بڑے شہر میں بیٹھ جاتے ہیں تو بعض اوقات پورے کینوس پر ہماری نگاہ نہیں رہتی. تو آپ جب ایک بچے کو تعلیم دے رہے ہیں اور اس کے اندر سماجی اقدار کا شعور پیدا کر رہے ہیں تو بہت تجزیے کی نگاہ کے ساتھ اس نے ان اقدار کا بھی جائزہ لینا.
ٹھیک،
اگر آپ ان کا صحیح تجزیہ نہیں کریں گے تو ان کے غلط اور صحیح میں بھی امتیاز کرنے سے وہ قاصر رہ جائے گا. چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، وہ آکسفورڈ کیمبرج سے پڑھ کے آ گیا ہے، ہارورڈ سے تعلیم حاصل کر کے آ گیا ہے، جس میں وہ اپنی معاشرت میں آتا ہے تو انہی اقدار کا پابند ہوتا ہے. وہاں سے پڑھ کے آئے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت آپ کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، وہ کسی جنوبی پنجاب کے علاقے میں کسی بڑے ذمہ دار کے گھر میں پیدا ہوئے. ذرا اخلاقیات اور اقدار کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سماجی اقدار کے معاملے میں وہ دنیا میں کھڑے ہیں یا اپنے اسی علاقے میں کھڑے. آج
اسی جگہ اپنے علاقے پر کھڑے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسری سطح یہ بھی ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے. اس سے آگے آپ نے ایک قومی ریاست قائم کی، اس کو تسلیم کیجئے کہ آپ ایک قومی ریاست کے شہری بھی ہیں. اس سے سماجی اقدار کی ایک اور سطح پیدا ہوتی ہے. یعنی اس ریاست کو آپ کو کس نگاہ سے دیکھنا ہے، اس سے آپ کا تعلق کس طرح کا ہونا ہے، اس کے اندر کیا اقدار ہیں جس کو آپ کو فروغ دینا ہے. اب دیکھیے یہاں بہت سے مسائل ہیں جو زیر بحث آ جائیں گے. آپ اگر اس وقت سوشل میڈیا پر جائیں تو آپ کو یہ چیزیں سیاست کے نام پر زیر بحث نظر آئیں گی. یعنی فوج کا کردار کیا ہونا چاہیے، سیاستدانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، باہمی ربط کے معاملات کیا ہونے چاہیے، آپ کی قومی پالیسی کیا ہونی چاہیے، इसके भी अगर आप जायजा लें तो इसमें बहुत सी चीजें कदरी नौइयत की, यानी वो वैल्यूज की नौइयत की, उन वैल्यूज का शऊर आपको पैदा करना चाहिए, उसके बाद फिर आलमी सतह। तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि इन चीजों को आप छोड़ दें, नहीं, इनके लिए एक तालिबे इल्म में ये जज्बा पैदा करें या दाइया पैदा करें कि वो इनको समझे, वो इनको देखे, वो इनके अंदर उतरे, वो इनका जायजा लेकर ये फैसला करे कि इनमें क्या हक है क्या बातिल है, और इसमें पढ़ाने का तरबियत करने का अंदाज चीजों को ठूसने का नहीं होना चाहिए।
ठीक,
हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि हम फतवा देते हैं, हम एक खास तरह के किरदार और सीरत का तस्वुर पैदा करते हैं इन समाजी मामलात में भी, और फिर ये कहते हैं कि ये जामा तुमको पहनना है, इसके बगैर तुम काबिल कबूल नहीं हो। आज का नौजवान इस जामे को उस तरह पहनने के लिए तैयार नहीं है। जरा घर में अपने बच्चों को पहना के दिखा दीजिए। तो इस वजह से इस एहसास के साथ कि आप आलमगीर अखलाकियात से शुरू होंगे, समाजी अकदार का शऊर और तजिए की निगाह पैदा करेंगे, आलमी जो अकदार इस वक्त वजूद में आ रही है, आलमी सतह पर बाज अकदार है।
जी जी जी।
मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, आलमी सतह पर यह बहस पैदा हो गई है कि मौत की सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब जाहिर है कि ये जो मसला है ये एक कदरी मसला है, ये सादा मसला नहीं है। आप कहेंगे कि आपके मजहब की कुछ तालीमात, अच्छा किसी समाज की कुछ तालीमात हो सकती है, इनकी बुनियाद पर आपके लिए तजारत के मौके पैदा होते हैं और कम होते हैं। तो एक आलमी समाज भी वजूद में आ गया है जो अपनी कुछ अकदार रखता है।
ठीक,
अगर आप इसका शऊर पैदा नहीं करेंगे तो बाज जगहों के ऊपर लोग सरेंडर कर जाएंगे इन चीजों के सामने, और बाज जगहों पर इन चीजों के मुकाबले में सोचे समझे बगैर खड़े हो जाए।
ठीक,
तो हमें इन तीनों सतहों पर लोगों की तरबियत करनी है, और खास तौर पर अपने नौजवानों की तरबियत करनी है। अभी हमारा सारा जोर क्या होता है, वो हुनर सिखा देने पर होता है जिसके बाद उसको कोई अच्छी मुलाजमत मिल जाए।
यही होता है सिर्फ,
ये एक बहुत बड़ा अहमियत है हमारे निजामे तालीम का, ये जरूरत बहुत बड़ी है, इसलिए पेट लगा हुआ है। आपको माशी लिहाज से बच्चों को इस काबिल करना है, लेकिन तालीम का तो एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जिसपे हम गुफ्तगू कर रहे हैं।
अच्छा,
यही वजह है, यही वजह है कि बड़े अच्छे इंजीनियर होंगे, वो बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, वो बहुत किसी इदारे में पढ़ा रहे होंगे, असातज़ा होंगे, तो आप ये देखते नहीं कि जिस वक्त गुफ्तगू करते हैं तो उलझनों की एक दुनिया होती है, मालूम होता है कि टामक टुया मार रहे हैं, उनके पुराने तअस्सुबात हैं जो उनकी जुबान से जारी है, उनके साथ मुकालमा करना नामुमकिन हो गया है। उनकी कभी ये तरबियत ही नहीं हुई कि इल्म क्या चीज है। मजहबियात में आप देख लीजिए, यानी आप जरा कायल करके लोगों को बताइए कि आइए किसी चीज के बारे में इस्तदलाल की रोशनी में जायजा ले लेते हैं, वो इससे वाकिफ ही नहीं। मजहब उनके यहां फतवे की जुबान में सादिर होता है, फलां साहब क्या कहते हैं फलां साहब क्या कहते हैं, यानी वो अफराद से मुतल्लक होके आता है, इल्म की एक कदर या इल्म की एक वैल्यू की हैसियत से सामने नहीं आता।
मैं इस पर भी आपसे अभी बात करूंगा, एक सवाल मेरे जहन में, लेकिन पहले मैं यहां से क्वेश्चन ले लेता हूं। जी
अच्छा सर, अभी आपने बात की थी इखलाकियात की, तो किरदार और इखलाकियात में क्या फ़र्क है, और एक उस्ताद के लिए तुलबा की किरदार साजी में खुद अपने लिए इन दोनों में से किसको ज़्यादा चुनना मुनासिब है?
देखिए, अखलाकियात ही है जो असल में जिस वक्त इंसान के रवैये और अमल में ढलती हैं तो किरदार बन जाती है, यानी इनमें कोई तजाद की नस्बत नहीं है। एक अखलाकी उसूल है कि आपको सच बोलना है, जिस वक्त सच्चाई आपका तर्ज अमल बन जाती है तो ये आपका किरदार है। एक अखलाकी उसूल है कि आपको किसी की जान माल आबरू पर ज्यादती नहीं करनी, ये एक अखलाकी उसूल है ना। मसलन कुरान मजीद ने एक मुकाम पर बुनियादी अखलाकियात को जमा कर दिया है, ये बताया है कि तीन मुस्बत हैं तीन मनफी हैं, बुनियादी अखलाकियात को। दिलचस्प बात यह है कि यही वो कुरान की आयत है जो हमारे यहाँ हर खुतबे में पढ़ी जाती है। जिन लोगों ने भी इसको वहां रखा है, ये सोच कर रखा है कि ये बुनियादी अखलाकियात का बयान है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताए ज़िल कुर्बा, जो शख्स भी कभी जुमा पढ़ने के लिए गया है उसने बारह ही आयत सुनी होगी। कुरान मजीद ने तीन बुनियादी चीजें बताई हैं कि परवरदिगार तुम्हारा खालिक तुमसे तीन चीजों का तकाजा करता है, पहले ये कि तुम्हारी जिंदगी के एक एक पहलू में अदल होना चाहिए। ये अदल कोई मामूली चीज नहीं है, ये मियाँ बीवी के रिश्ते में, वालदैन के रिश्ते में, आयजा अकरबा के साथ, पड़ोसियों के साथ, माशरे में, बैसियत मजमूई ताल्लुकात में, सियासत में, तहजीबी अकदार में। ज़रा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि हर जगह आपके हाथ में एक तराजू है और आप अदल करने के लिए खड़े हैं। तो पहली बुनियादी चीज़, और ये आलमगीर है, यानी जस्टिस अदल ये वो चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में कोई बहस हो जाएगी। اب یہاں یہ خیال نہ کیجیے گا کہ بعض اوقات کسی چیز کے اطلاق میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ اطلاقی اختلاف ہے. بحثیت مجموعی آپ امریکہ میں کھڑے ہوں، آپ مراکش میں کھڑے ہوں، آپ انڈونیشیا میں کھڑے ہوں، عدل اور جسٹس ایک بنیادی قدر کے طور پر یا ایک عالمگیر قدر کے طور پر زیر بحث آئے. پھر اس سے آگے احسان، یعنی آپ نے صرف حق نہیں دینا، ٹھیک ترازو سے تول کے جو کچھ اس کا بنتا ہے وہ نہیں، اس سے آگے بڑھ کر اثار کا رویہ اختیار کرنا. انسانی معاشرت کا حسن احسان ہے، اور پھر اس احسان کی ایک فرع کو مستقل ہدایت بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظم بنایا ہے اس میں آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو یہ در حقیقت آپ کے حسن سلوک کے حقدار ہے. وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، آپ کو جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو اس مال میں ان کو حقدار ماننا ہے. یہ آپ کی عنایت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کر دی، اصل میں یہ اس کا حق تھا جو آپ کی امانت میں دیا گیا تھا، آپ نے وہ ادا کیا. قرآن نے اس کو اِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى کے الفاظ میں ادا کیا. تو یہ تین بنیادی چیزیں آپ دیکھیے اس کے الٹ، یعنی وہ چیزیں جو نہیں کرنی. ینہا عن الفحشاء، یعنی جنسی انارکی کے قریب مت جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو نظم بنا دیا ہے جس کے تحت خاندان بنتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کو توڑنے والی کسی چیز کے قریب مت جاؤ. منکر، یعنی وہ چیزیں جو حق تلفی کی نوعیت کی، جن کو انسانی فطرت کبھی قبول نہیں کرتی، کسی کا حق مار لینا، ملاوٹ کرنا، وہ سب چیزیں. اور آخری چیز کیا ہے؟ سرکشی،
بغی،
یعنی کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنا. اگر آپ غور کریں تو عالمگیر اخلاقیات کے بنیادی اصول یہی، انہی پر ساری کی ساری اخلاقیات کھڑی. اچھا، اب ان کی بنیاد پر سماجی اقدار وجود میں آتی ہیں، یعنی عدل کے اقدار ہوں گے، احسان کے اقدار ہوں گے، ایثار کے طریقے ہوں گے، ان میں معاشروں میں اختلاف ہو جاتا ہے.
ٹھیک،
میں نے جس کی مثال دی کہ بڑوں کا ادب و احترام ایک قدر ہے، لیکن اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ ایک معاشرہ یہ کہے گا کہ ان کے سامنے دوزانوں بیٹھنے سے ظہور ہوتا ہے، اگر آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے تو یہ بے ادبی ہو جائے گی. تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس میں لڑنا چاہیے. اس میں سماجی اقدار، تہذیبی روایات، آپ کے معاشرے کا، آپ کی تہذیب کا کیا رویہ ہے اس معاملے میں، یہ بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ عالمی اخلاقیات نے بہت سے مسائل پیدا کر دیے. تو اس ترتیب سے اگر آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں، طالب علموں میں اس کا شعور پیدا کریں، اور پھر ان کو یہ بتائیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ چگلی کھا رہے ہیں، آپ کسی چیز پر الزام لگا رہے ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھیے ہماری سیاست میں الزام تراشی فن بنی ہے اس پچھلے عرصے کے دوران.
جی،
اور یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی ایک گروہ کا کردار، نہیں، سب مل کے یہی کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے اس فن میں کمال حاصل کیا، جبکہ اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ جرائم ہیں جو قابل معافی نہیں ہیں. آپ ابھی سورہ حجرات کو دیکھیں، اس میں غیبت پر کیا گفتگو کی ہے، اس میں تمسخر پر کیا گفتگو کی ہے. ہمارے ہاں
اس میں بلا تحقیق بات آگے بڑھانے،
دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ فن بن چکا ہے. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لا یسکر قوم من قوم، اور کتنی خوبصورت تعبیر اس نے اختیار کی ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ جس کے ساتھ تم یہ معاملہ کر رہے ہو وہ تم سے کہیں خدا کی نگاہ میں بہتر ہو. تمہارے معیارات کیا ہیں؟ یہ شعوب، قبائل، یہ مختلف گروہ، یہ جماعتیں، یہ خدا نے کیوں بننے دی؟ کہا ہے نا
جی،
انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور پھر انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ جو اخلاقی اصول ہیں، آپ چھوٹی سی بات دیکھیے، میں نے دیکھا علماء، فضلاء، یونیورسٹیوں کے اساتذہ، وہ سیاسی معاملات میں گفتگو کر رہے ہیں اور مختلف پارٹیوں کے نام رکھ رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تناوز بالالقاب ہے، یعنی ہم جب کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو ایک چیز مجھے پسند نہیں ہے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ اخلاقی اصول بتایا ہے کہ جس نام کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا آپ میرا وہ نام نہیں رکھ سکتے. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے. تو بڑی حساسیت کے ساتھ ان تمام چیزوں کا شعور ہمیں اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک معاملے میں ذرا سا اختلاف ہوا لوگ گالیاں دینے آ جاتے ہیں، جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے اس سماجی شعور کی پستی کا اظہار ہے.
جی سر، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟
ڈاکٹر صاحب آپ کی میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تھوڑا سا اس میں ایک چیز جو میری آبزرویشن میں تھی کہ جب دیہات کا ماحول تھا تو دیہات کے ماحول میں اکثر ایک تہذیب تھی, ایک تمدن تھا, ایک ملنا جلنا, ایک طریقہ کار تھا. گلی میں جاتے ہوئے بھی آپ ہر بزرگ کو سلام کرنا اور اسے سلام کا جواب موصول ہونا, ایک تعلقات جو تھے وہ بڑے اچھے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ جب شہروں میں آنا شروع ہو گئے لوگ تو شہروں کے کچھ مسائل تھے, لیکن اس میں بھی کچھ محلے اور کچھ محلوں میں رہتے ہوئے کچھ مذہب سے کچھ مسجد جانا اور مسجد سے ایسوسیشن کی وجہ سے تو ایک سلسلہ چل رہا تھا, بہتر تھا. لیکن اب آہستہ آہستہ جو شہر بہت بڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پھر آبادی کے اندر مختلف جگہوں سے مختلف بیک گراؤنڈ سے لوگ آ کے جو بسنا شروع ہو گئے, تو اس کی وجہ سے جو بہت ساری چینج آ گئی ہے سوسائٹی کے اندر, اب یہاں پہ کون سا وہ شخص ہو جس کا رول ہو اس سارے معاملے میں جو یہ سارے کردار سازی کے اندر اپنا میجر رول پلے کر سکے؟ کیونکہ اب آپ ایک سرٹن سوسائٹی کو ایک ڈائریکشن میں نہیں لے جا سکتے, اب اس کے ملٹی ڈائریکشنل سوسائٹی بن چکی ہے جیسا کاسموپولیٹن سٹیز بن چکے ہیں, تو ان کو کس طرح سے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کون ہو بہتر کر سکے اور کون اس میں رول پلے کر سکتا ہے؟
اگر آپ سوسائٹی کا پرانی سوسائٹی ہو آج کی ہو مطالعہ کریں تو تین ہی بنیادی کردار ہیں جو معاشرے پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. میں اب اس پر نہیں گفتگو کر رہا کہ والدین, وہ تو ہر ایک کے ہوں گے,
جی
گھر ہر ایک کا ہوگا, اس کے اپنے بزرگ ہوں گے, وہ ایک الگ چیز ہے اور اس کے اثرات بھی ایک خاص عمر تک ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ باہر نکل جاتے ہیں. تو تین ہی بنیادی کردار ہیں, ایک یہ کہ اگر کوئی سوسائٹی مذہبی سوسائٹی ہے یا کسی مذہب سے متعلق ہے, جیسے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ علماء ہوں گے, دین کو جاننے والے لوگ ہوں گے, دینی علوم سے واقف لوگ ہوں گے. دوسرے, ہر سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ ایک تعداد لازماً ایسے لوگوں کی پیدا کرتا ہے جن کو آج محض بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ دانشور کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ دانشور مزاج لوگ اساتذہ میں بھی ہوتے ہیں, صحافیوں میں بھی ہوتے ہیں, ادیبوں میں بھی ہوتے ہیں, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محض ہنر مند نہیں ہیں, یہ محض جسمانی مشقت کرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ بنیادی طور پر ذہنی دنیا میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کے ہاں سے وہی چیزیں یا وہی حقائق جو ہر انسان محسوس کرتا ہے وہ ابلاغ کی ایک خاص صلاحیت کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں. یعنی کہنے کو ہو سکتا ہے کہ میرے اندر بھی وہ احساسات ہوں جو مثلا غالب کے ہاں ہیں, لیکن اظہار کا وہ پیرایا اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کر بھیجا ہے جو بہت تاثیر رکھتا ہے اپنے اندر, یا بات کو بیان کرنے کا وہ انداز کسی کو بخشا ہوتا ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اچھا کالم کسی نے لکھ دیا ہے, مضمون اچھا لکھ دیا ہے کسی نے, بڑے مؤثر طریقے سے اپنی بات بیان کر دی, ایسے زاویے سے بیان کر دیا ہے کہ جس نے وہ حقیقت آپ کے دل و دماغ میں اتار دی. تو دانشور ایک لفظ اگر ہم اختیار کر لیں. تیسرے, ارباب سیاست, یعنی وہ لوگ کہ جو سوسائٹی کا نظم چلا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسے ہے کہ اس کو ارادہ و اختیار دیا ہے, ارادہ و اختیار کا غلط استعمال ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ کوئی نظم قائم کیا جائے. اس نظم کو چلانے کے لیے قبائلی تمدن ہو یا آج کی جدید ریاست, ارباب سیاست ظہور پذیر ہو جاتے ہیں, ان کو آپ لیڈر کہتے ہیں. تو یہ تین لوگ ہیں, ان کا جو ریلیشن ہے سوسائٹی کے ساتھ اس کو آرگنائز ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیے نا, مثال کے طور پر ہمارے ہاں مسجد کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہ قائم کیا گیا. اب مسجد سوسائٹی کی ضرورتوں کے لحاظ سے نہیں بن رہی اس وقت. مثلا میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں کافی عرصے سے ملیشیا میں ہوں, وہاں جو پانچ وقت کی نماز ہے اس کا تعلق جامع مسجد سے نہیں ہے اصلا, بلکہ وہ اس کو سراؤ یا پریئر روم کہتے ہیں. وہ ہر پبلک جگہ پر لازمن بنا ہوا, عورتوں کے لیے بھی ہوگا, مردوں کے لیے بھی ہوگا. تو اس طریقے سے آپ ہر جگہ مسجد تو نہیں بنا سکتے, لیکن ہر چھوٹی سے چھوٹی کمیونٹی میں, یہاں تک کہ ہر پیٹرول پمپ پر بھی آپ کو یہ مل جائے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مذہبی علم ہے اس کو آپ سوسائٹی سے ریلیٹ کریں گے, ظاہر ہے اس کے لیے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ مسجد کا پہلے سے موجود ہے. تو مسجد ہمارے ہاں بستی میں کیا کردار ادا کرے, یعنی اگر کردار ہم ادا کرانا چاہتے ہیں, اس وقت ہم مسجد بناتے ہیں کہ اچھا نماز پڑھنی ہے تو کوئی مسجد تو ہونی چاہیے, لوگوں کے پاس گاڑیاں آ گئی ہیں تو آپ دور بھی بنا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ مسجد کی اس افادیت کو سامنے رکھیں جس میں وہ لوگوں کو جمع کرتی ہے, جس میں وہ ایک محلے سے آپ کو واقف کرتی ہے, جس میں وہ آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے اس سے بھی آپ کی الیک سلیک ہو جائے. یعنی میں نے یہ دیکھا ہے بارہا اس وقت بھی کہ آپ کے محلے کی مسجد ہی اصل میں آپ کرائے کا گھر لے کے پہلی بار جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کا ایک تعارف پیدا کر دیتی ہے, فوری طور پر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اچھا یہاں کون لوگ رہتے ہیں، یا دو چار پانچ، اس سے پھر آپ کے رابطے کی ایک بنیاد پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کی اس مسجد میں کوئی دین کو جاننے والا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام کر رہا ہے، تو گویا آپ نے ایک خلا کو بھر دیا. اسی طرح پھر آپ کے دانشور ہیں. ان دانشوروں کو اس وقت بہت سا فلسفہ، بہت سا علم تو ہم سکھا دیتے ہیں، لیکن دانش میں حقیقت دانش، دانش کے پیچھے حقیقت حکمت، یہ کس طرح ان کے کردار میں شامل ہو. تو اسی وجہ سے آپ نے بارہا یہ دیکھا ہوگا کہ بہت اچھی باتیں کرنے والے، بہت اچھی گفتگو کرنے والے، اخلاقیات کا درس دینے والے، کبھی اگر یعنی معلوم ہو جائے کہ اپنی ذاتی زندگی میں کیا کچھ کرتے ہیں، تو یہ واقعہ ہے کہ ایک شریف النفس آدمی کو کہا جاتی. تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ دانش الفاظ میں آ گئی ہے، اسالیب بیان میں آ گئی ہے، وہ آپ کے کردار، آپ کے سیرت کے اندر داخل ہی نہیں ہوئی. تو ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ پیدا ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو دانشور ہیں یہ مجلسوں میں بیٹھیں گے، یہ گفتگو کریں گے، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو گفتگو مثال کے طور پر وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کر رہے ہوئے ہیں، خدا نہ کرے کہ کبھی آپ کو وہ گفتگو سننے کا موقع ملے جو وہ اپنے بے تکلف لوگوں میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، اکثر و بیشتر ہمارے یہاں یہی صورتحال ہے. کئی مرتبہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں ان کے درمیان میں کہیں کیمرہ کھلا رہ گیا ہے تو کیا چیزیں سامنے ہمارے آئی ہیں، یعنی وہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ورنہ ایک شریف النفس انسان جس کی تربیت ہوئی ہے، جس کو بات کرنے کا سلیقہ بچپن سے سکھایا گیا ہے، اس کی خلوت جلوت میں اس کا ظہور ہوتا ہے. آپ جو جی چاہے کر لیں، وہ ایک خاص درجے سے نیچے اتر کر بات کرے گا ہی نہیں. تو ہمارے ہاں دانش کی جو تربیت ہونی چاہیے، یعنی جو مذہبی عالم ہے وہ صرف فضائل کی کہانی سناتا ہے، اس کے ہاں کردار اور سیرت موضوع نہیں ہے. وہ تربیت اور تزکیے کو اپنا موضوع بنا کے گفتگو کرنے کے لیے تیاری نہیں. اس کا سوسائٹی کے ساتھ وہ حقیقی ریلیشن پیدا ہی نہیں ہوتا. وہ آپ کو جو داستان سناتا ہے وہ کوئی ماضی کا قصہ ہے جس سے آپ کے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے دل اور آپ کے دماغ میں وہ تبدیلیاں پیدا کی جائیں جو مذہب ایک آدرش کے طور پر سامنے لاتا ہے، وہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے. تو اگر آپ کی مسجد وہ کردار ادا کرے، آپ کا دانشور اپنی ذاتی زندگی میں بھی، اپنی گفتگووں میں بھی، اپنی باتوں میں بھی، اپنے افسانوں میں بھی، اپنی کہانیوں میں بھی، اپنے ناولوں میں بھی، یعنی کوئی باز کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اصل میں ایک کیریکٹر ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کس طرح کی روشنی دیں گے. اس کے بعد ارباب سیاست، آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیاست کس طرح کا تماشا ہے. کیا اس سے کسی کو کوئی روشنی ملتی ہے؟ کیا واقعی ہمارے لیڈر کردار یا سیرت کے اعتبار سے بھی لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں؟ ان کا رہن سہن، ان کی گفتگویں، ان کے معاملات، وہ جس طریقے سے انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا روشنی اس میں سے ملتی ہے؟ تو اصل میں ان تینوں جگہوں پر جو تاریکی ہے، یہ تاریکی ہے جس نے حقیقت میں پوری سوسائٹی کو تیرا و تار کر کے رکھ دی.
اچھا جی.
اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو ان تین چیزوں کے معاملے میں حساس ہونا ہے، سچا عالم پیدا کر رہے ہیں آپ، سچا دانشور پیدا کر رہے ہیں، اور ارباب سیاست کم سے کم کیریکٹر کے معاملے میں اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں ایک اعلیٰ درجے کے لیڈر کو کھڑا ہونا چاہیے. آخر ہم قائد اعظم کی مثالیں دیتے ہیں نا، علامہ اقبال کی مثالیں دیتے ہیں، ابوالکلام آزاد کی مثالیں دیتے ہیں، ابوالعلا مودودی کی مثالیں دیتے ہیں. یعنی آپ کوئی ادنا درجے کی چیز بھی ان کے ہاں اس طرح کی نہیں پیش کر سکتے جس طرح کہ آج ہم اپنے ارباب سیاست کو دیکھتے ہیں، کس کیریکٹر کے لوگ ہیں. تو یہ چیز جب ہوتی ہے تو پھر یہ نیچے ٹریول کرتی ہے. تو بنیادی خرابی میرے نزدیک یہاں واقع ہو گئی.
اچھا جاوید صاحب، یہ بتائیے گا، میں نے جیسے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ کردار سازی پہ ہم بات کر رہے ہیں تو کئی اس کے ویریبلز ہیں جو کردار سازی میں، آپ یہ بتائیے گا کہ کردار سازی میں اور فہم سلیم میں آپس میں کیا فرق ہے؟ یعنی میں اس کی اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے. سیدنا نوح علیہ السلام کے چار بیٹے ہیں اور وہ پیغمبر ہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے چاروں بیٹوں کی تربیت نہ کی ہو، چاروں بیٹوں کو بالکل ایک ساتھ انہوں نے لے کے چلے وہ، لیکن ایک بیٹا شرک کے مقام پر کھڑا ہو گیا. یعنی اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ پیغمبر جو ہے وہ ان کو بنیادی توحید سمجھانے میں ہی ناکام رہے، ایسا ہو نہیں سکتا. انہوں نے تو سمجھایا، لیکن وہ اپنی کج روی کی وجہ سے، اپنے فہم نہ ہونے کی وجہ سے وہ شرک کے مقام پر کھڑا ہو گیا. تو اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم کردار سازی کی بات کرتے ہیں نوجوانوں میں، تو شاید والدین کا، شاید اساتذہ کا اتنا بڑا رول نہ ہو جتنا کہ خود اس شخص کے اندر کی کجروی یا فہم کا مسئلہ ہو, ایسا بھی تو ہے.
آپ کی بات بالکل درست ہے, یعنی اصل تو انسان خود ہے, میں کیا ہوں, میرا اپنا شعور کیا ہے, مجھے کیا پانا ہے, میں کیا لے کے آیا ہوں, یہ بنیادی چیز ہے. سوسائٹی جو کردار ادا کرتی ہے اس کردار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو دریافت کرنے میں مدد ملتی ہے. چنانچہ جو مثال آپ نے دی ہے اس میں ظاہر ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ کوئی 950 سال تک وہ اپنی قوم کی بھی تربیت کرتے رہے. اس تربیت کا ہدف جہاں قوم کے لوگ تھے وہاں سب سے بڑھ کر ان کے اپنے خاندان کے لوگ بھی ہوں گے.
جی
تو آپ تناسب دیکھیے کہ اس میں کم سے کم 3 بچے جو ہیں ان کے ساتھ,
ٹھیک,
ان کے خاندان کے بھی بہت سے لوگ ان کے ساتھ. اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس وقت کسی اچھی تعلیم کو سنتا ہے تو اچھی تعلیم کو اپنانا, اس کو اختیار کرنا, یہ کسی جنگل میں بیٹھ کر نہیں ہوتا. یعنی آپ کسی غار میں بیٹھ کر اعلیٰ تعلیمات سن کے اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے. آپ کو معاشرے میں جانا ہوتا ہے. جب آپ معاشرے میں جاتے ہیں تو انسانی شخصیت صرف ایک اخلاقی وجود نہیں رکھتی, اس میں جذبات ہیں, اس میں خواہشات ہیں, اس میں رغبات ہیں, یہ حملہ‌آور ہوتی ہیں. اور آپ کے گرد و پیش کے ماحول میں کس چیز کا غلبہ ہے, اگر آپ پرانی تاریخ پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کئی 1000 سال تک دنیا میں تہذیبی غلبہ شرک کر رہا ہے. توحید ایک اجنبی چیز تھی.
ٹھیک,
آج کے زمانے میں توحید کی نوعیت وہ نہیں ہے. اس وقت کی دنیا کو آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں جمہوریت, انسانی حقوق ہر شخص کی زبان پر ہے. ابھی بھی دنیا کی آبادی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آدھی آبادی آپ کی یہ بات نہیں مانتی. ان کے ایک بالکل دوسرا نظام ہے, آپ دیکھ لیجیے. یعنی بڑی مشکل سے کہیں سوویت یونین ختم ہوا تو لوگوں کو کچھ آزادی نصیب ہوئی ہے, لیکن ابھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جن میں بالکل وہی نظام قائم ہے جس میں انسانوں کے لیے اپنی رائے قائم کرنا, اس کا اظہار کرنا, جمہوری طریقوں سے حکومتوں میں تبدیلی لے آنا, ان پر تنقید کرنا, یہ ناممکنات میں سے ابھی بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ اقدار کی جدوجہد کرنا, اعلیٰ اقدار کو آدرش بنانا, یہ ہمارا کام ہے. انسان کتنا قبول کرتا ہے اس میں بے شمار عوامل کام کرتے ہیں. اس وقت بھی آپ ایک گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا ایک کردار ہے, آپ کی کچھ اقدار ہیں, آپ کا ایک گھر ہے, آپ کا ایک ماحول ہے, آپ کی ایک معاشرت ہے, اس کے ساتھ ایک دنیا بھی ہے. اب ہمارے بچے یا ہمارے جو طالب علم ہیں وہ صرف میری یا آپ کی بات نہیں سن رہے ہوتے, وہ صرف ماں باپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, اس کے ساتھ ایک پوری دنیا بھی ان پر حملہ آور ہو جاتی ہے. تو سیدنا نوح علیہ السلام جس معاشرے میں آئے وہاں کہیں ایک جگہ پہ گھر بنا کے تو نہیں بیٹھ گئے تھے کہ جس میں صرف 4 بچے ہی تھے. وہ بچے اسی دنیا میں جاتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے, ان کے مفادات پیدا ہوتے تھے, ان کی خواہشات اور رغبات کی تسکین ہوتی تھی. میں نے 10 لوگوں کے ساتھ بات کر کے دیکھا ہے کہ مذہب کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہوں گے کہ مذہب میں یہ خامی ہے, مذہب میں وہ خامی ہے. ذرا تھوڑی دیر تک آپ گفتگو کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اصل مسئلہ کچھ وہ پابندیاں ہیں جو مذہب اپنی خواہشات پر لگا دیتا. یعنی پرابلم اتنا زیادہ فہم کا یا فلسفے کا یا حکمت کا نہیں ہوتا,
بلکہ ان پابندیوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کا ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک.
پر طبیعت ادھر نہیں آتی. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی.
جی
طبیعت بھی تو ادھر نہیں آتی نا, پھر کیا کیا جائے؟
جی
دو سوال ہیں, اس پہ آپ کی رہنمائی چاہیے. ایک تو یہ رہنمائی فرما دیں کہ یہ جرم اور گناہ ایک ہوتے ہیں یا ان میں کوئی فرق ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی جائے وہ جرم تو ہوتا ہے, کیا یہ گناہ بھی ہوتا ہے؟
دیکھیے ہر وہ چیز جو اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہے وہ گناہ ہے. ہر وہ چیز, چنانچہ وہ گناہ میں نے گنوا دیے. قرآن مجید کی جس آیت کا حوالہ دیا اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ گنوا دیے. وہ گناہ یہ ہے کہ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, وہ یا 3 عنوانات قائم کر دیے. گناہ یا تو جنسی معاملات میں انحراف سے پیدا ہوگا, یا کسی کی حق تلفی سے پیدا ہوگا, یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے پیدا ہوگا. تو اگر آپ ان بنیادی انسانی اخلاقیات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو گناہ پیدا ہو جائے. یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں, ٹریفک کے قوانین پر میں پہلے تبصرہ کر دوں اگلی بات کرنے سے پہلے, ٹریفک کے قوانین کے پیچھے اخلاقی اصول کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ سے کسی دوسرے کی زندگی کو خطرہ نہ لاحق ہو جائے. یعنی اگر آپ ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اصل میں آپ کسی کی زندگی کے خلاف اقدام کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا نا کہ بنیادی اخلاقیات یہ ہیں کہ جان مال آبرو کے خلاف آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے. ٹریفک کے قانون سدن لے ذریعہ بنائے گئے چونکہ اس کا امکان ہے کہ اس سے کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا تو آپ کو اس سے روک دیا گیا ہے. لہذا جب آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. میں اس کی بالکل مذہبی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. قرآن مجید قتل خطا کو گناہ قرار دیتا ہے. یعنی آپ جنگل میں تھے, شکار کر رہے تھے, آپ سے تھوڑی سی بے احتیاطی ہو گئی گولی چلاتے وقت یا تیر چلاتے وقت, اور کوئی شخص اس کا نشانہ بن گیا. آپ قتل نہیں کرنا چاہتے تھے, آدمی مر گیا, تو قرآن مجید اس کو معاف نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی گناہ ہو گیا ہے, یہ قتل خطا ہے, اس گناہ کو دھونے کے لیے بھی آپ کو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. یعنی یہ کوئی آسان معاملہ نہیں. اسی کو ذرا ٹریفک کے حادثوں پر لے آئیے. ایک آدمی نے نہ دیکھا کہ گاڑی کے بریک کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, نہ دیکھا کہ وہ سڑک پر آنے قابل ہے یا نہیں. اچھا, جو قانون کے لحاظ سے تقاضے پورے کر رہے تھے ان کے بارے میں بے پرواہی برتی, اب وہ حضرت آ گئے سڑک پر, ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی ہے. اس کے نتیجے میں کسی آدمی کی جان گئی, تو یہ قرآن مجید کی روح سے قتل خطا کا ارتکاب ہو گیا. یعنی اس میں محض اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کمپنسیشن کے لیے کچھ رقم ادا کرنی ہے, جس کو ہمارے یہاں دیت کہا جاتا ہے, صرف اتنی بات نہیں ہے, آپ کو اس گناہ کو دھونے کے لیے 2 مہینے کے روزے بھی رکھنے. روزے کس لیے رکھے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو آپ کے یہاں بے احتیاطی پیدا ہوئے ہیں انسانی جان کے بارے میں, آپ اس بے احتیاطی کا داغ دھوئیں اپنے یہاں سے, وہ روزوں سے دھویا جائے.
معذرت آپ کی بات کٹ رہی ہے, لیکن آپ نے کہا کہ یہ قتل خطا ہے جو ٹریفک کے معاملے, مجھے لگتا ہے کہ یہ قتل عمد ہے, یہ تو انٹینشنل ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ گاڑی کے بریک دیکھنے ہیں, اس کے قانونی, اس کی گاڑی کی صحت کے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں, اور اس کا شعور بھی مجھے اگر ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو اس کے نتیجے میں میں کسی حادثے کا باعث بنوں گا اور اس سے کسی کی جان اور مال میں تصرف ہو سکتا ہے, پھر تو یہ قتل عمد نہیں ہوا, یہ تو انٹینشنل کلنگ نہیں ہو گئی.
یہ اصل میں آپ نے اسی چیز کی شناخت کو مزید واضح کیا ہے. یعنی قتل خطا کا مطلب یہی ہے کہ صرف اتنی رعایت آپ کو مل رہی ہے کہ آپ کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلے اس لیے تھے کہ میں نے اس لیے بریکوں کی احتیاط نہیں کی, یا میں نے اس لیے گاڑی کو مارنا چاہ رہا تھا کہ میں کسی کو مارنا چاہ رہا تھا. تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی رعایت مل گئی ہے. 2 مہینے کے روزے کبھی رکھ کے دیکھیے, یعنی طبیعت درست ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ قرار دیا. گناہ تو اصل میں کسی بھی اخلاقی قدر کی خلاف ورزی پر واقع ہو جائے گا.
ٹھیک,
اب رہ گئی یہ بات کہ وہ جرم کب بنتا ہے. وہ جرم اس وقت بنتا ہے جب کہ کسی کی حق تلفی ہوتی ہے, جب کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہے. یعنی جرم ان 2 دائروں میں بنتا ہے. جب تک وہ شخصی دائرے میں رہتا ہے اس وقت تک وہ جرم نہیں بنتا, اس وقت تک گناہ ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے آپ اس کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں. لیکن جس وقت ان 2 چیزوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے, اسی وجہ سے میرا ایک مضمون ہے میری کتاب مقامات میں, جس میں میں نے یہ بتایا کہ قانون کی بنیاد کیا ہے. پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے نا, تو قانون کی بنیاد یہ 2 ہی چیزیں. کوئی پارلیمنٹ یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ میرے اوپر جو قانون چاہے بنا کے ٹھونس دے. نہیں, قانون بناتے وقت اس کو بتانا پڑے گا کہ وہ حق تلفی کے ازالے کے لیے بنا رہی ہے, جان مال آبرو کی زیادتی کو روکنے کے لیے بنا رہی ہے. اگر یہ 2 بنیادیں نہیں ہیں تو آپ کوئی قانون نہیں بنا سکتے. وہ قانون اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے ناقابل قبول ہوگا. میں اس کے اوپر شدید تنقید کروں گا. اسی لیے شخصی معاملات میں قانون سازی کا حق نہیں دیا جاتا. مجھے نکاح کیسے کرنا ہے, مجھے طلاق کیسے دینی ہے, یہ فیصلہ میں کروں گا, میرا مذہب کرے گا, میری روایات کریں گی, میرا سماج کرے گا, میرا عرف کرے گا. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ حق نہیں ہے. میں ریاست کی بات کر رہا ہوں یا ایک نظم حکومت کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر میں اپنے اس اقدام سے بھی, نکاح طلاق کے معاملے میں بھی 2 فریق ہو گئے نا, میاں ہے بیوی ہے, حق تلفی کا ارتکاب کرتا ہوں, تو اب ریاست کو مداخلت کا حق حاصل ہو جائے گا. میں زیادتی کرتا ہوں تو ریاست کو مداخلت کا حق حاصل ہو جائے گا. تو یہ 2 بنیادیں ہیں
جناب.
کردار سازی کا منحصل قوم مادی ترقی سے کیا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کو وہ جو ہے نا انفلوئنس کر سکتا ہے؟
بڑا گہرا تعلق. آپ دنیا کی پوری تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں قومیں عروج پر کھڑی اسی وقت رہتی ہیں جب وہ علم و اخلاق میں برتر ہوتی ہیں. دیکھیے اخلاق کے بعض پہلو شخصی ہیں لیکن اجتماعی اخلاقیات تو فوری طور پر فیصلہ کر دیتی ہے کہ قوم کو کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. میں نے ابھی جرم و سزا پر یا جرم اور گناہ پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا نا کہ بعض دائرے ہیں جو گناہ کے دائرے تو ہیں لیکن وہ دائرے جرم کے دائرے نہیں بنتے. بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. تو جرم کے دائرے کی چیزیں جو ہیں وہ کس اساس پر کھڑی ہیں؟ وہ اسی اساس کے اوپر کھڑی. اس لیے جب تک ہم اس کا صحیح شعور اپنے اندر پیدا نہیں کرتے اس وقت تک ہمارے ہاں قانون ضابطے وہ بھی بےمانی ہو کر رہ جاتے. میں اسی وجہ سے بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ہماری پوری تعلیم میں ہماری پوری تربیت میں ان حقائق کا ادراک بچوں کو کرایا جانا چاہیے. ان کے بارے میں کھلی گفتگو ہونی چاہیے. ان کا تجزیہ کرنے کے مواقع ملنے چاہیے. ان میں اختلافات پر مکالمہ ہونا چاہیے. یہ تبادلہ خیالات کا موضوع بننے چاہیے. اس کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے.
جناب
سر, خاندان جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کا بہت اہم ادارہ ہوتا ہے, تو اس کا کردار سازی میں کیا کردار ہو سکتا ہے, خاص کر آج کل کے انوائرمنٹ میں جہاں پہ انفلو آف انفارمیشن اتنا زیادہ ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ بچوں کے یا لوگوں کے ایک کلک کے اوپر اویلیبل ہے اور آپ پوری دنیا کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور ایک اور رخ اس چیز کا کہ اس میں عورت کا کردار ہے, خاندان میں جو مختلف رولز ہیں اس میں عورت کا کردار سازی میں کیا ہو سکتا ہے؟
خاندان کی بنیادی عورت کا فیصلہ ہے. خاندان بن نہیں سکتا اگر عورت یہ فیصلہ نہ کرے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات جو میں کرنے والا ہوں وہ گراں گزرے, لیکن وہی ایک حقیقت ہے جس کو اس زمانے میں بہت فراموش کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ وہ درختوں پر انسان اگا دے. جانوروں کے بچوں کی پیدائش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ بہت تھوڑی مدد کے بعد, یعنی چند مہینے چاہیے ہوتے ہیں, جانور کا بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے, بلکہ پیدائش کے تھوڑی ہی دیر کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن انسان کے بچے کا معاملہ یہ نہیں ہے. اس کو اپنی ضرورتوں کے لیے بھی احتیاج لاحق ہے, اس کو رفع حاجت کے لیے بھی احتیاج لاحق ہے, اس کو دودھ کے دو قطرے لینے کے لیے بھی احتیاج لاحق ہے. وہ بچپن سے گزرتا ہے, لڑکپن میں جاتا ہے, تعلیم تربیت بے شمار مراحل سے گزرتا ہے. اس میں اگر آپ غور کریں تو خاندان کا ادارہ تو بنیاد ہے, اور اس خاندان کے ادارے میں فیصلہ کون کرتا ہے کہ مجھے کسی کی تھوڑی سی برتری قبول کر کے اس ادارے کو بنانا عورت کرتی. یعنی یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق میں تمام اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ڈال دی, لیکن اس کے بعد گھر کی سربراہی میں اس کو قبول کرتی ہے نا. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ اثار کیوں کرایا گیا اس سے؟ اس لیے کرایا گیا تاکہ یہ خاندان کا ادارہ بن سکے. کیونکہ ادارہ جب آپ بنائیں گے تو اس میں فرق مراتب پیدا ہو جائے گا. اگر میں آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کو بیٹھنا ہے, گپ شپ کرنی ہے, چلے جانا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس کو ایک نظم میں بدلیں گے, آپ ایک چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں تین آدمی مل کے, فوری طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کاروبار میں اب چیف ایگزیکٹو کون ہوگا. آپ ایک ریاست بناتے ہیں, اگلے ہی دن آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے وہ اتنی سی بنائیں یا بہت بڑی بنائیں, اس کا سربراہ کون ہوگا. یعنی ابھی تک انسان کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں کر سکا کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام برابر کی سطح پر سربراہ مملکت ہوگا. کوئی نہیں کر سکا. تو ہم سب اصل میں اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہم بطور شہری کے رہیں گے, اور جو ہمارے اوپر حکمران بنایا گیا ہے, جس کو ہم نے حکمران بنایا ہے, اس کے جائز احکام کی پابندی کریں گے اور اس کو سربراہ کی حیثیت سے مانیں گے. اس سے ریاست وجود میں آتی. اگر ہم اس کو نہ مانیں تو انارکی پیدا ہو جاتی ہے, اور انارکی کا مطلب یہ ہے کہ جان مال آبرو کے خلاف اب ہر اقدام جائز ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے خاندان کا ادارہ انسان کے بقا کی ضرورت ہے. یہ پیدا ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ عورت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں گھر کے سربراہ کی حیثیت سے مرد کو قبول کر رہی ہوں. نکاح نام ہی اس کا, ورنہ تو آزادانہ جنسی تعلق ہونا چاہیے. اس بچے کو آپ کی آغوش میں دینا ہے. میں نے اس کے اوپر ایک موقع اوپر تبصرہ کیا تھا کہ میں جب قدیم دور کو دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب مرد کے ساتھ کھڑا ہے, جدید دور کو دیکھتا ہوں تو وہ اب سب عورت کے ساتھ کھڑے ہو گئے, میں خدا کو دیکھتا ہوں تو بچے کے ساتھ کھڑا ہے. اس لیے کہ وہ آپ کی آغوش میں ڈال رہا ہے.
جدید دور بھی ویسے عورت کے ساتھ تو نہیں کھڑا, مطلب ڈومیننٹ سوسائٹی تو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے,
چیلنج ہو گئی ہے نا. اب تو آپ فیمینزم کے دور میں جی رہے ہیں, وہ اب چیلنج ہو گئی ہے. لیکن خدا بچے کے ساتھ کھڑا ہے, یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے تخلیقی عمل میں تم کو شریک کیا, یہ میں تمہاری آغوش میں ڈال رہا ہوں, یہ میری امانت ہے جس کی تم نے اب پرورش کرنی ہے, تربیت کرنی ہے. اس کے لیے میں تم سے اس اثار کا تقاضا کر رہا ہوں کہ اس ادارے کو تسلیم کر. اسی وجہ سے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کی کیا نوعیت ہوگی, نکاح کا ادارہ کیسے وجود میں آئے گا, کیا توقعات عورت سے ہیں, کیا معاملات مرد سے ہیں, اور اس کے بعد طلاق, اس کی خصوصیات, ساری چیزیں بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ادارے پر اللہ تعالیٰ کی اس تخلیقی اسکیم کا انحصار تمام. تو اس لیے بہت بڑا کردار ہے میری بہن عورت کا, وہی اصل میں گھر بناتی ہے, اسی کا اثار خاندان کو وجود میں لاتا ہے, وہی قربانی دیتی ہے, تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور اب جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, کردار سازی, سیرت سازی, اس میں بھی بنیادی کردار اس کا. باپ تو اگر صرف اچھا کما کے لا دے تو چلے چل جائے گا, لیکن عورت کا معاملہ یہ نہیں. اس کو تو یوں سمجھ لیجئے کہ تصنیف کرنا ہے. علامہ اقبال کا واقعہ سنایا جاتا ہے نا, کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ میرے استاد مولوی میر حسن صاحب کو بھی خطاب ملنا چاہیے, انہوں نے پوچھا ان کی تصنیفات کیا ہیں, انہوں نے کہا ان کی تصنیف میں ہوں. تو اسی طرح استاد تصنیف کرتا ہے, ماں بھی تصنیف کرتی. تخلیقی عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اس تخلیقی عمل کو اللہ تعالیٰ نے تربیت اور تعلیم کے لیے آپ کی آغوش میں دے دیا. اگر مجھے سادہ لفظوں میں کہنے کی اجازت دیں تو خدا وجود بخشتا ہے, انسان تو آپ ہی بناتی ہے اس پروردگار کی رہنمائی میں.
جی آپ بتائیے. کردار سازی میں ہم نے اساتذہ کا کردار بھی دیکھا, ہم نے پیرنٹس کا, والدین کا کردار بھی دیکھا. کیا حکومت کا بھی کوئی ایسا رول ہونا چاہیے کہ جس سے ایک ایسا کردار ابھرے جو ایک قوم کو بنائے, یعنی ایک ملک کے اندر ایک قوم بن جائے؟
میں نے اس کو لفظ حکومت کو استعمال کیے بغیر
جی
واضح کیا تھا کہ تین ہی اصل میں جگہ ہیں جہاں سے کردار سازی ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ والدین کی آغوش سے باہر آ جاتے ہیں
جی,
یعنی پہلا کردار تو والدین ہی ادا کرتے ہیں, سوسائٹی کے دانشور, مذہبی علماء, ارباب سیاست. اب ارباب سیاست کے پاس جب اقتدار کی طاقت آ جائے تو ان کی ذمہ داری ہزار گنا بڑھ گئی
جی.
اس لیے کہ جب تک وہ محض سیاست دان تھے اس وقت تک تو گفتگو کر سکتے تھے, اچھا نمونہ پیش کر سکتے تھے, وہ اپنے طرز عمل سے لوگوں کی تربیت کر سکتے تھے. اب تو ان کے پاس مملکت کا نظم ہے. تو اسی وجہ سے اگر آپ غور کریں تو ہمارے مذہب نے کیا کیا ہے, یعنی ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیا ہے کہ اس میں جامع مسجد میں آپ جمع ہوں گے, اور آپ کو کون خطاب کرے گا؟ کہ آپ کا حکمران, آپ کے حکمران کا نمائندہ. جمعے کی اصل حقیقت تو یہ ہے نا, وہ ہم نے فراموش کر دی. تو اس میں کیا کیا گیا ہے؟ اس میں اصل میں ارباب اقتدار کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری صرف نظم و نسق قائم کرنا نہیں ہے, تمہاری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا شعار بناؤ. یہ دیکھیے کتنی خوبصورت اصطلاح ہے یہ ہمارے دین کی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. معروف کسے کہتے ہیں؟ وہی عالمگیر اخلاقیات. معروف کا مطلب ہے اللہ یورف, یعنی وہ اچھائیاں, وہ بلائی کی باتیں جن کو ساری دنیا مانتی. منکر کیا ہے؟ وہ باتیں کہ جن کو ساری دنیا نفرت کی نگاہ سے دیکھتی, جن کو ساری دنیا, جن کو پوری انسانیت برائی سمجھتی ہے, عربی زبان میں اس کو منکر کہیں. یعنی لوگ عام طور پر معروف منکر کو مذہبی احکام سمجھتے ہیں. مذہبی احکام کے لیے اصطلاح اوامر اور نواہی ہے, اللہ کے احکام اور اللہ کن باتوں سے روکتا ہے. معروف منکر کا تعلق عالمگیر اخلاقیات سے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر, ایک مسلمان معاشرے میں, ہر فرد الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر ہونا چاہیے. ہر فرد, میں آپ کے لیے, آپ میرے لیے, باپ بیٹے کے لیے, بیٹا باپ کے لیے, شائستگی اور تہذیب کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہر ایک کو یہ فریضہ ادا کرنا ہے. اچھا, اس سے آگے بڑھ کر جو خاندان کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں, اور اس کے بعد پوری معاشرت. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جب یہ بشارت دی کہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اقتدار ملنے والا ہے, اللہ کا وعدہ ان کے بارے میں پورا کیا جائے گا کہ ان کو اس سرزمین میں حکومت حاصل ہو جائے گی. تو کیا کہا؟ اللذین مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یعنی وہ نماز کا اہتمام کریں گے, وہ ٹیکس کی بجائے زکوٰۃ پر اس نظم کو قائم کریں گے, اور وہ معروف کی تلقین کریں گے, وہ منکر سے لوگوں کو روکیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے, یہ تربیت کا جو عمل ہے, جو عالمگیر اخلاقیات کو لوگوں کے ذہن اور فکر میں اتارنا ہے, یا ان کے باطن میں جو چیز ہے اس کو ظاہر میں لانا ہے, یہ عمل جس طرح والدین کو کرنا ہے, جس طرح دانشوروں کو کرنا ہے, جس طرح علماء کو کرنا ہے, اسی طرح دنیا کی ہر حکومت کو کرنا ہے. جو حکومت اخلاقی معاملات سے بے نیاز ہو جائے گی وہ پھر انسانوں کی بجائے جمادات پر حکومت کرے گی. اخلاقی معاملات, لیکن ظاہر ہے کہ حکومتیں جس طرح کہ ہم نے تقسیم کی اس کی, وہ عالمگیر اخلاقیات پر کھڑی رہے گی. کلچرل چیزوں کے لیے آپ سوسائٹی پر چھوڑ دیں گے کہ وہ اس کی تربیت کرے, اور مذہبی معاملات میں علماء رہنمائی کر دیں گے. لیکن جو عالمگیر اخلاقیات ہیں, وہی جس کو قرآن معروف اور منکر کہتا ہے, ان کے معاملے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کر. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں تو ساری دنیا میں یہی کردار ہے جس پر آپ گفتگو کر رہے ہیں. امریکہ کے درمیان اور آپ کے درمیان بھی گفتگو انہی اقدار پر ہو رہی ہوتی. یہاں آنا ٹھیک ہے, یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے, اس پر حملہ کرنا جائز ہے, اس پر نہیں ہے, یہ اسلحہ بیچنا ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے, فلاں قانون درست بنا ہے, غلط بنا ہے, اقوام متحدہ کا یہ اقدام اقدار پر مبنی ہے, مبنی نہیں ہے. تو ہر جگہ پہ اصل میں یہ معروف اور منکر ہی ہے جو ہمارے درمیان رابطے کا ذریعہ بن رہا ہے. ہمارے دین میں اس کو ایک فریضہ بنا دیا گیا ہے. جو دینی فرائض بیان کیے گئے ہیں وہ چار ہیں, اور ان میں سے دو یہ, یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ جو آپ پولیس کا محکمہ قائم کرتے ہیں, ہر حکومت کرتی ہے, اگر آپ ہمارے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے. یعنی اس کی بنیاد یہی ہے. پولیس کا کام صرف ڈنڈا برسانا نہیں ہوتا, وہ بنیادی طور پر سوسائٹی کے اندر بھلائی کی چیزوں کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیں گے, منکرات سے روکیں گے. اس کی ایک حد وہ ہوتی ہے کہ جب منکر جرم کے درجے میں ہو جاتا ہے تو پھر قانون کا نفاذ بھی کیا.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آج ہم نے جو گفتگو کی وہ نوجوانوں کے کردار پر بات کی, اور یہ نوجوانوں کے کردار پر ہم نے دو پروگرام میں ڈسکشن کی. بہت سارے ہم نے اس پہ ٹاپک کو ڈسکس کیا, کئی جہتیں ڈسکس کی. تعلیم کا نظام کیسا ہونا چاہیے, اساتذہ کا کردار کیا ہوگا, والدین کا کردار کیا ہوگا, جرم کیا چیز ہوتی ہے, گناہ کیا چیز ہوتی ہے, اور پھر جو تربیت کے لیے جو اسٹیپس ہیں ڈسکس کیے ہم نے, کہ عالمی اقدار یا عالمی اخلاقیات کیا ہیں, اس کے بعد سماجی اقدار, سماجی اخلاقیات کیا ہیں, اور پھر مذہب کون سی اخلاقیات کی بنیاد ہمیں فراہم کرتا ہے. ان تمام چیزوں پر ہم نے بحث کی ان دو پروگرامز میں, مگر ممکن ہے کہ بہت سارے ایسے سوالات ہوں جو کہ ہم نے اس پروگرام میں ٹیک اپ نہ کیے ہوں, یا آپ کے ذہنوں میں کوئی نئے سوالات اگر آ رہے ہوں تو ہمیں اس ای میل ایڈریس پر اپنے سوالات بھیجئے گا, ih@duniatv.tv. آپ کے ان سوالات کو اگلے کسی پروگرام میں ہم ضرور ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.